محمد علی جناح نے کہا تھا جب 14 اگست کو جب ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پرچم کشائی کی تھی تو جناح صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مولانا اشرف علی اور ان کے یہ علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. اسی کو انہوں نے کہا ہے اس بانی ہے پاکستان خود ممنون ہے. کیا
بانی پاکستان کا خود آپ کا ممنون ہے.
ہاں بانی پاکستان کا خود آپ مولانا اشرف علی صاحب اگر میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان بن نہیں سکتا تھا. یہ 1971 کی بات ہے. ایک مدرسے میں مولانا مدر صاحب اور میں حضرت ہم دونوں کو حدیث پڑھنے کے لیے ایک مدرسے میں مشہور مدرسہ ہے وہاں بھیجا. تو اسی زمانے میں جس دن پاکستان کی ڈھاکہ کا ہوا سکوت ہوا تو وہاں کی جو محتمیم صاحب تھے عالم ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ تو پہلے کہا کر کہتے تھے کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا اور اس ابوالکلام جو اتنا گمراہ شخص تھا اس کی تعریف کرنے لگے کہ اکابر ہمارے اکابر مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے. وہ 30 سال کے بعد وہ اس نے کہا ہے کہ اس کو شائع کیا جائے, اس سے پہلے شائع نہ کیا جائے. تو اس میں اس نے کہا کہ یہی قیاس ہے کہ اس میں اس نے یہ لکھا ہوگا, لکھا ہے کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا. اور تو میں نے خود دیکھا کہ وہاں مولانا صاحب نے کہ وہاں کے جو لڑکے تھے وہ ایک ایک انچ اچھل اچھل کے خوشیاں منا رہے تھے. ہاں ہاں پاکستان ٹوٹ گیا, اتنی بڑی بڑی داڑھی, ہاں ہاں پاکستان ٹوٹ گیا, بہت اچھا ہوا. حضرت والا نے جب میں آ کے حضرت والا کو ہم نے بتایا, حضرت والا خبردار اب اس بدل سے کا رخ بھی مت کرنا, اٹھا لیا وہاں سے. تو یہ کون سا دین اور ایمان ہے, مسلمان کے کانٹا بھی چپ جائے ایک اس کے مسلمان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے جن کے تو ایمان میں شبہ ہے. افضل صاحب کا میں نام لیا تھا, حضرت تھانوی کے جو مرید تھے انہوں نے ایک دفعہ جوش میں جذب کی حالت تھی ان کی, جوش میں فرمایا تھا کہ اس وقت یہ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے جن لوگوں نے جن علماء نے جنہوں نے مخالفت کی پتہ نہیں ان کے دل میں ایمان تھا بھی یا نہیں تھا. اور یہ خود ہی سوچ لیجیے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ اسلام کے ٹوٹنے پر, اسلامی ملک کے ٹوٹنے پر بجائے غم ہونے کے خوشی بنا رہے, خوشی ہو رہی ہے. اللہ نے محفوظ رکھے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اہل حق سے وابستہ کیا اور حضرت تھانوی سے وابستہ کیا, جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. مسلمان صلاحیت کا وہاں کا نام ہی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ میں مصالح کو رنگ مصلحت کی جمع مصالح کو تو مصالح کی طرح پیس دیتا ہوں. دین کے سامنے مصلحت کیا چیز ہے؟ پاکستان جب بن رہا تھا تو پاکستان نہیں بنا تھا لیکن تحریک شروع ہو گئی تھی. حضرت والا یہ کہ کانگریس کی جو تحریک تھی حضرت کے سخت مخالف تھے. حضرت 11 سوال لکھ کے بھیج مفتی شفیع صاحب نے شائع کر دیا اسلامی ریاست سیاست کے کیا نام ہے اس کتاب کا, پورا رسالہ ہے. 11 سوال حضرت نے بھیجے. جب حضرت کو دعوت نامہ آیا کہ کانگریس میں آپ شرکت کر لیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اشکالات ہیں اس پہ, وہ 11 اشکال ہیں, اس کا آپ مجھے جواب دے دیجئے تو پھر میں اگر اس کو تسلی بخش ہوا تو میں جواب دے دوں گا, میں شرکت کر لوں گا اس میں اور میں اس کا حامی ہو جاؤں گا. حضرت نے لکھتے آج تک اس کا جواب نہیں آیا. تو اس میں یہاں تک کہ جب حضرت کو نہیں قائل نہیں ہوئے تو پھر دھمکی آنے لگی, قتل کی دھمکی آنے لگی, کوشش بھی کی گئی, قتل کے لیے بھیجا گیا آدمی کو. ایک دفعہ تو حضرت والا صبح کو لالٹین یہ ہوئی, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ گھر سے, میں نے حضرت والا کا وہ گھر بھی دیکھا ہے, وہاں سے خانقاہ آتے تھے ایسے جیسے تفاضلہ ہو جیسے مسجد ہے. تو وہ لالٹین لیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے, تو دو آدمی چھپے بیٹھے تھے گھر کے قریب ہی, چولیے ہوئے تھے, خنجر ونجر لیے ہوئے. پھر جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو کہنے کے ارے ان کو قتل کرا رہے, یہ تو اللہ والے معلوم ہوتے. وہاں سے بھاگ گئے الٹے پاؤ, یہ جب سنا کہ ان کو قتل کرا رہے, یہ تو حضرت کو کچھ پرواہ نہیں. اور پھر خانقاہ کے اندر بھی حملہ ہوا, حضرت والا لکھ رہے تھے, وہ میں نے جگہ دیکھی, پھر وہاں زنجیر لگا دی گئی تھی, کوئی تھا نہیں اس میں. ایک آدمی آیا, حضرت لکھ رہے تھے, وہ کوئی تھا بھی نہیں, حضرت تنہا تھے, وہ سامنے آ کے آئے, لیکن اس نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا, بس اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا. اسی لیے صبح کا جو معمول تھا حضرت کا جنگل میں چلے جاتے تھے. تو ہندو بنی نے کہا کہ مولوی جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, سب آپ کے مخالف ہیں, ہم نے سنا ہے آپ کے قتل تک کی سازشیں کی جا رہی ہیں, آپ صبح صبح کے نہ جایا کیجیے, آپ کی کوئی حفاظت کرنے والی نہیں, کون حفاظت کرے گا. تو ایسے آسمان پر کہ اللہ کرے. پھر اس بنی نے کہا پھر تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا مولوی جی, تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور جو میں نے پہلے ہی بتایا کہ دوسرے اٹھائے تھے بہت بڑا ہدیہ لے کے 2,50,000 روپیہ, میں انکار فرما دیا کہ میرے اصولوں کے خلاف ہے, میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتا دیجئے کہ بہت سے علماء تو اس طرف ہیں کانگریس کی طرف, آپ اور آپ کے جو متعلقین ہیں وہ ادھر ہیں, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ حق پہ کون ہے, کہ وہ بھی عالم آپ بھی عالم. حضرت خاموشی اختیار فرمائی. پھر جب وہ چلے گئے تو مولوی مولانا شبیر علی جو اس کے بھتیجے تھے, تھانہ بھون کی خانقاہ کے محتمن بھی تھے, تو ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو یہاں آنے مت دینا. اس نے حجرہ بند کر لیا اور 2 گھنٹے تک پتہ نہیں کیا مناجات کس میں مشغول رہے. تو 2 گھنٹے کے بعد پھر دروازہ کھولا اور مولانا شبیر علی صاحب کو آواز دی, اور شبیر علی صاحب حاضر ہوئے. تو پھر فرمایا کہ مولوی شبیر علی آج تک تو یہ بھی تذبذب تھا کہ پتہ نہیں میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں, لیکن آج اللہ نے میرے دل پہ واضح کر دیا کہ اشرف علی حق پہ ہے, اب اگر اس راہ میں میری جان بھی جاتی ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, جان دے دوں گا مگر اپنے اس مسلک سے نہیں ہٹوں گا. اتنا جذب تھا. تو ہوا بھی وہی جیسا نے فرمایا تھا. 47 انتقال سے غالباً ایک سال پہلے فرما دیا کہ 47 مزدوروں نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ 47 میں پاکستان بن جائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے ساری رات حضرت پھول پوری کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا ہے. پاکستان کے قیام کے لیے اللہ پاکستان کو بنا دیجیے. فرمایا ہمارے بزرگوں کے آنسو اس میں دفن ہے اس کی بنیادوں میں, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں. ایسے ایسے موقعوں پر کہ جہاں کوئی صورت ہی نہیں تھی بچنے کی, سن 65 کی جنگ میں ہندوستان کے امرت بازار پترکا میں پہلے سے چھاپ کے رکھ لیا تھا رات کو کہ پاکستان لاہور فتح ہو گیا, تو اس میں سارے میں اخبار جو تھا تقسیم ہو گیا اور پتہ چلا کہ وہاں پٹائی ہو رہی الٹی. اور وہاں پٹائی بھی کیسی ہوئی کہ وہاں ہم تھوڑا بھول میں تھے اس وقت, تو ایک پاگل سا ہو کے ایک آدمی ٹرک ڈرائیور تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ جب دو تین دن تک تو ایسی پاگل سا ہو گیا تھا, تو جب ہوش بھی آیا اس نے کیا بات کی کیا دیکھا, کہنے کہ میں نے تو لاشیں ہی لاشیں دیکھی اور لاشوں کے اوپر سے انہی کی لاشیں کے انہی کے میدان میں وہ نیچے پہلے پہلے سے ایوب خانی وہ بچھوا دی تھی, بلکہ پہلے لیاقت علی خانی بچھوا دی تھی وہ جو ہوتی ہے نا زمینی بارودی سرنگیں, وہ جب وہ فوج اندر داخل ہو گئی تو وہ پورا آخر میں اس کو اڑا دیا. 20,000 میرے تھے اور اسی تڑپتی ہوئی لاشوں کے اوپر چلو آگے سب کو اٹھانے کے لیے لاشیں جو زندہ تھی اس کو جمع کر رہے تھے, وہ ادمریا اس کو لے کے اور جیسے تھے ان کو اٹھاتے تھے اس میں ڈالتے تھے, وہ پاگل ہو گیا. تو کوسی جی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کو دیکھ کے اللہ کے وجود کا یقین آتا ہے, اللہ کے وجود کا کیسے کیسے حالات سے گزر گئے. کوئی کسر ہم نے تو چھوڑی نہیں پاکستان کو ختم کرنے, ابھی تک وہی جاری ہے, خود ہماری اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, مگر پاکستان اللہ کے فضل سے باقی ہے. جب یہاں وہ حملہ ہوا تھا حضرات اس وقت علیل تھے, جب وہ بیس پہ حملہ ہوا تھا نا نیول بیس پہ, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, نیول بیس پہ حملہ کیا ہے, حضرت پاکستان زندہ باد, اس بیماری میں پاکستان زندہ باد, تو سب کا سب ختم. ہمیں بھی وہ یاد ہے 67 میں انتونی سے انڈیا میں خبریں سننے پہ پابندی لگا دی گئی تھی حکومت کی طرف سے, خبریں سن سکنے والے ساتھ جو گورنمنٹ آفیسر تھے تو اپنے کمرے کے اندر چھپ کے آہستہ سے وہاں وہ چپراسی اپراسی بھی لگا رکھے تھے, وہ بھی سی آئی ڈی کا کام کر رہے تھے, والد صاحب تو پرواہ کرتے نہیں تھے, وہ آہستہ سے کرتے وہ سنتے رہتے تھے, والد صاحب خبریں سنتے تھے, وہ کہتا تھا کہ آج 100 ہندوؤں کو جہنم رسید کی ہماری زبانوں نے, وہ شکیتا تقریر ہوتی تھی باقاعدہ, اس کی خبریں تھوڑی بات ہوتی تھی اور کوئی مقابل تقریر کر رہا ہے, آواز بھی ایسی گرجدار تھی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو اگر 100 ہمارے ٹھیک ٹھیک نشانوں پر بمباری کی اور تہس نہس کر دیا اور سات ہندوؤں کو جہنم رسید کیا, ہندو اتنا جلتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے جہنم رسید, کوئی طریقہ کوئی کیسی گئی. وہ وہاں ایک وکیل صاحب تھے تو بالکل آزاد ان کا, مسلمان تو مسلمان ہے بھارت, تو اس کے پاس آ کے کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے ہندو وکیل وغیرہ جو تھے وہاں اس کے بہت آ گئے, تو یہ ان کا پیشکار تھا اور کہنے کہ ہمیں بہت معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے ان سے کہنے لگا کہ ہمیں بہت معتبر ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ہماری فوجیں لاہور کی زمین پر پھر رہی ہیں, لاہور کی زمین پر پھر رہی ہیں. تو اس نے ایسے کر کے دیکھا وہ جانے کے منٹ لگائے بھی تھا, تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی بہت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری فوجیں لاہور کی سرزمین پر پھر رہی ہیں لیکن صدی میں. میرے والد صاحب وہاں تنہا تھے مسلمان افسر, باقی سبھی ہندو تھے. تو یہ پاکستان کی خبر آئی کہ ہندوستان نے حملہ کر دیا تو آپس میں بیٹھے والد صاحب کو سنانے کے لیے کہ دیکھو پاکستان کا وہ کیا وجود تھا جو قائم رہنے کے لیے بڑا ہی نہیں تھا, اور ٹکرایا کس سے, پہاڑ سے جیسے مکھی ٹکرا جائے ایسی ہندوستان بھارت سے ٹکرایا ہے مکھی, اس کے تو کوئی نام و نشانی نہیں ملے گا اور یہ نہیں وہ نہیں سب کہہ رہے. ایسا سنتے رہے کچھ کوئی جواب نہیں دیا, تو آخر وہ چاہتے تھے کہ بولیں کچھ, تو کہنے لگے کہ انہیں والد صاحب پکے میں سن لی تھے تو یعنی لیگ میں اتنی سیاست میں اتنی ذہن وہی تھا پاکستان کے ہم. تو انہوں نے کہا کہ بہت سندر ہے بیٹھے ہوئے, کہ شیر ایسے جیسے شیر اور بکری کا مقابلہ ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں, ہندوستان شیر ہے پاکستان تو بکری ہے, تو کیا مقابلہ اس کا. ایسا سندر پھر کہہ رہے ہیں جمی صاحب آپ کا کیا خیال ہے. تو میرا کیا خیال ہے, خیالات تو آپ خود ہی اپنے بیان کر رہے ہیں اور بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ شیر اور بکری کا مقابلہ ہے, کہ واقعی ایسی بات ہے مکھی اور پہاڑ کا مقابلہ ہے, یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے, تو آپ تو خود ہی صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو پھر کہنے کے لیے ایک بات ہے ہر سمے کا, بس مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ وہاں کے علماء نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے. کیا چالاکی سے کام لیا؟ کہ یہ چالاکی سے کام لیا کہ جہاد کا فتویٰ دے دیا کہ جہاد کے فتوے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا جہاد کے فتوے سے یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو موت میں زندگی نظر آنے لگتی ہے اور زندگی موت سے بدتر معلوم ہو جاتی ہے. ارے کہ دلیل سے زبان ہی چلے گئے, میرے والد صاحب نے کہا اچھا دیکھتے رہیے. گیارہ دن ہو گئے ہماری فوج ہندوستان کے فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں, فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں, لاہور کا بارڈر کتنا فاصلہ ہے, پیش قدمی ختم نہیں ہوئی. تو وہ جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا وہی پہ بھاگا آیا اور کہہ رہا ہے کہ جمی صاحب رات سے مجھے دست لگ گئے. یہ تو پاکستان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فوجوں کو چکا تو دلی تک پہنچ جائے گا, اور آپ خدا کے لیے ہمیں بچائیے گا, آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیجیے گا. یعنی ہندوؤں کا حال برا ہو گیا, خود ہی آگے کہہ رہا مجھے دست لگے گی. جہاد کیا چیز ہوتی ہے, بس ایسا ہونے کی جہاد ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. تو اگر کوئی اتنی کھلی ہوئی نصرت تھی اللہ کی, اگر کوئی اللہ والا ہوتا بےچارا کام تو بہت بڑا کیا اس نے اللہ اسی مفرت فرمائے ایوب خان کا, لیکن کیونکہ اگر وہ کوئی اللہ والا ہوتا ہرگز بھی خالی نہیں کر سکتا, واپس نہیں دیتا ان کو, وہ ڈر گئے تو دباؤ میں آ جاتے ہیں. حضرت والا کے واپس ہو گئے. واقعی عجیب تھے, جب تقریر آئی سب لوگ مایوس ہو رہے تھے, ایوب خان کی جو تقریر آئی واقعی وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے, وہ بہت بوڑھے تھے, والد صاحب بھی وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. کہنے لگے کہ میں بوڑھا ہوں مگر میری رگوں میں ایسا خون جوش کر رہا ہے کہ جی چارہ بارڈر پہ جا کے پاکستان کی طرف سے لڑکے جان دے دو. حالانکہ بےچارے عام سے کوئی ایسا ہر ایک کس ویسا ایسا جوش پیدا ہو گیا کس قوم کو للکارا ہے. آواز بھی اس کی ایسی بھاری تھی, عقل میں پڑا. ہاں ہاں عقل میں بس ایسا جوش پیدا ہو گیا وہاں کے مسلمان. اللہ تعالیٰ پھر سے فتح دکھا. ویسے ہے تو یہی کہ جہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے پھر وہ ان پھر فتح ہوا ہے, اسی پھر دوبارہ سے انہیں ہجرت کو ان کو ملا ہے. انشاءاللہ یہاں سے بھی ہجرت ہوئی ہے اور حضرت تھانوی کے اس میں دیکھا بھی ایک اس نے اس زمانے میں خواب دیکھا تھا کہ اسی بارڈر سے پگڑی والے لمبے لمبے آدمی ہندوستان میں داخل ہو رہے ہیں اور فتح کر رہے ہیں ہندوستان. ان شاء اللہ ایسے ہی ہوگا, پگڑی والے بھی پیدا ہو گئے. مگر ہری پگڑی نہیں ہوگی ان کی. حضرت والا نے اعلیٰ کی حضرت کی بات چیت تو کرتے نہیں تھے کہ اب سب ختم ہوں گی, آپ کے خلاف ہی باتیں نہیں کرتے تھے, لیکن جہاں اس کے عقیدہ کا سوال آتا تھا پھر حضرت والا اس کو چھپاتے نہیں تھے. اس کو تو وہاں بنگلہ دیش میں حضرت والا ایک مدرسے میں تشریف لے گئے, محترم صاحب نے دعوت دی اور تھے وہ کانگریسی, تو پھر دعوت دے کے اور اس کے بعد عرض کیا کہ 9 بجے آپ تشریف لے آئے, اور اس کے بعد حضرت کو لینے کے لیے کسی اور کو بھیج دیا, اور جب وہاں پہنچے حضرت والا تو یہ غائب ہو گئے. ابھی کتنی بڑی بے اصولی ہے کہ دعوت دینے کے بعد میزبان غائب ہوا تھا. بندے حضرت کو بہت تکلیف ہوئی, پھر جب ممبر میں بیٹھے تشریف فرما ہوئے پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ جب علماء کا یہ حال ہے کہ علماء علماء کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کی قدر کون کرے گا, جب وہ دیکھیں گے کہ آپس میں یا ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے تو عوام کیسے قدر کریں گے, اس کے دل میں کیا علماء کی عزت آئے گی. اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف جو اس وقت جو سب تکلیف ہوئی اصول کے معاشرت کے خلاف ہے کہ جس کو دعوت دی جائے اور میزبان وہاں سے پھر غائب ہو. اس کی وجہ میں جو میری سمجھ میں آئی وہ صرف یہ ہے کہ یہاں مسلک انہوں نے مجھ کو جو تھا ایک طرح سے تصویر کرنا چاہیے بوجھ میرے تھانوی ہونے کی, کیونکہ میں اس میں پھر جیسے نے وہ ادھیڑی خال ادھیڑی ہے اسی کانگریسیوں کے ممبر پہ بیٹھ کے, حالانکہ کبھی حضرت ایسا کرتے نہیں تھے, مگر اب بات عقائد کی آ گئی ہے اور یہ جو ہے یہ کانگریس کا جو عقیدہ ہے حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کانگریس میں شرکت کو دینی خودکشی سمجھتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے تو یہ ہے. اور یہ اس میں پھر گاندھی کا اور اس کا پاکستان کے قیام کا اور پھر ہمارے جو اکابر جنہوں نے شرکت بھی کی تھی اللہ والے تھے, غلطی ہو گئی انہوں نے قائل بھی ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی, مگر ان کے جو چیلے چاپڑے ہیں وہ ایسی کہہ جا رہے ہیں. وہ پھر جو تھے ان نے کہا ہم سے غلطی ہوئی. واقعی حضرت تھانوی صحیح فرماتے تھے, مگر اس بات کو چھپا گئے, چھپا جاتے ہیں لوگ. تو جو اللہ والے تھے وہ غلطی تو بڑے بڑوں سے ہو جاتی, وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں, لیکن اس پہ جمے رہنا. تو نعمانی صاحب کہیں میں موجود تھا وہاں, تو مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اعظم گڑھ تشریف لائے, تو وہ جو کچھ لوگ تھے وہ کہنے لگے حضرت ہم تو اب تو پاکستان کے آدمی مخالف ہیں, ہم پاکستان نہیں بدلا سکتے, ہم پاکستان کو قبول نہیں کرتے. تو انہوں نے فرمایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عجیب بات ہے, درا ہاں لے کے پاکستان بن گیا, درا ہاں لے کے پاکستان بن گیا. اس وقت بھی آپ مخالفت کر رہے ہیں, اپنے انہیں سے جو منتقد تھے اسے فرمایا. اور ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ مفتی حجی صاحب بھی موجود تھے, کہ وہ دوسرا واقعہ تھا. ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی تو اس وقت تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد نہ بنے, لیکن جب مسجد بن گئی تو اب تمام مسلمانوں پر اس کی حفاظت فرض ہے. جو ان کا یہ معاملہ تھا, خود میرے ماموں جو تھے ان کے شاگرد تھے اسی وقت سے, مگر اس معاملے میں ان سے قائل نہیں تھے, اپنے استاد سے وہ اپنا اسی ذہن کے تھان میں مسلک میں تھے. تو جو ہندوستان آزاد ہو گیا کچھ ہی عرصے کے بعد, پھر دیوبند میں گولی چلی اور وہاں کچھ لوگ بھی لڑکے بھی کچھ شہید ہو گئے, اور تالا ڈال دیا اسے نہرو نے, جس کے لیے اس کا ساتھ دیا گیا تھا. تو میرے ماموں پھر پہنچے حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, اور ان سے فرمایا کہ حضرت میرے ماموں نے عرض کیا کہ حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت اب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی, ہمیں حضرت حکیم محمد تھانوی جو بات 50 سال پہلے دیکھ رہے تھے وہ ہمیں 50 سال بعد نظر آئی. تو سیانت المسلمین میں بھی ہے, کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حضرت حکیم محمد مجدد تھے, حضرت مدنی سے پوچھا, فرمایا بے شک مجدد تھے, اور وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے جو چیز 50 سال بعد نظر آئی وہ حضرت حکیم محمد 50 سال پہلے دیکھ رہے تھے. تو جو حق پرست تھے چاہے وہ دوسرے اس میں تھے وہ اس چکر میں سے نکل گئے. اور جو دنیا حضرت فرمایا تھا کہ یہ کانگریس میں اکثر دنیا دار ہیں دنیا کے چکر میں پیچھے لگے ہیں. اس لیے اس کتاب کو خوب شائع کریں تاکہ لوگوں کی, بہت سے لوگوں نے کام سے آ کے آنکھیں کھل گئی ہماری, ہم تو سمجھتے ہیں اب تو جنہ کو پاکستان کو فرسی سے قدر بنا ہے, حالانکہ پاکستان کی حکومت میں ملازم بھی ہیں, سیکیورٹی میں بھی ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط ہے, جنہ غلط تھا. اس لیے حضرت فرمایا کہ ہم کو جنہ کو ولی اللہ تھوڑی کہتے ہیں, مطلب اس کو ایک لیڈر کہتے ہیں. ہم حضرت فرمایا میں تو قائد اعظم بھی نہیں کہتا, میں تو مسٹر جیلا کہتا ہوں تھا, لیکن وہ جو کام اللہ نے اس سے لیا وہ اللہ کی قدرت ہے, مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے. جو کام لیا وہ زبردست کام لیا, یہ اللہ کا فضل تھا اس کے اوپر, ایمان نصیب ہوا اس کو حضرت تھانوی کی برکت سے. سنی ہو کہ مرا ہے شیعہ سے توبہ کی اس دن, جس دین پہ ہوتا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی گواہی دی, جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے شیعہ آ گئے تھے, اس نے وصیت کر دی تھی کہ شیعہ میری نماز نہیں پڑھائیں گے. اور ان کے ہاتھ میں اس نے مسلمان ہوا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی اتنے بڑا عالم کہ اپنے ایک کافر کی نماز جنازہ پڑھا کے خود جہنم میں چلے جاتا تھا. انہوں نے گواہی دی کہ میرے ہاتھ میں مسلمان بھی, اور کہا جس دین پہ آپ ہیں اسی دین پہ میں ہوں. کل 14 اگست ہے, پاکستان کے آزادی کا دن, بلکہ پاکستان کے قیام کا دن ہے. پاکستان قائم ہوا اور 14 اگست 1947 کو, اور 27 رمضان المبارک, رمضان المبارک کی 27ویں تھی اور انگریزی حساب سے 14 اگست تھی. اس کو ہمارے حکیم الامت مجدد الملت نے فرمایا تھا کہ پاکستانی جس وقت مشہوریت ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا, لیکن حضرت حکیم الامت نے ان سے کئی برسوں پہلے فرما دیا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی مملکت ہو جس میں مسلمان صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور کوئی اس میں دخیل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, شرعی ضرورت ہے. اور اس کے خلاف جو کیا جا رہا ہے کہ وہ بہت سے کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں سے مل کے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں اور پھر ہم مل جل کے حکومت کر دیں گے. حضرت نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے. انگریز بھی کافر ہے, ہندو بھی کافر ہے, اور کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. لیکن سمجھ میں نہیں آیا بعضوں کے ان کو گاندھی کی باتوں میں آ کے اس سے کانگریس سے لگ گئے, جس سے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ پاکستان چھوٹا سا حصہ میں ملا. اگر یہ کانگریسی مسلمان یہ حرکت نہ کرتے تو پاکستان دہلی تک ہوتا. تو بہرحال وہ تو مقدرات ہیں, لیکن جو اس کی اس میں جو ہمارے بزرگان دین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہے. ہزاروں علماء اس میں بعد میں قتل ہوئے. حضرت حکیم الامت تھانوی تو اسی وقت فرماتے تھے کہ مل جل کے حکومت نہیں ہو سکتی ہندوؤں سے, کیونکہ جب یہ ہندو آپ اس کی آپ کی جو ووٹ ہیں وہ 30% ہوں گے اور اس کے 70% ہوں گے. جب آپ کہیں گے کہ اسلامی قانون نافذ کرو تو 30% ہاتھ اٹھیں گے حمایت میں اور 70% اٹھیں گے اس کی مخالفت میں. بس رائے عامہ یہی ہے, اس لیے ہو جائے. لیکن پھر یہی ہوا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو یہاں بھی وہی ہوتا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ قتل عام کیا گیا. انہی لوگوں نے جنہوں نے ساتھ بھی دیا ان کو بھی قتل کر دیا کہ یہ کہہ کے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تو کانگریسی ہیں, ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں کانگریسی تو ہو مگر ہو تو مسلمان. قتل کر دیا. کیا وہ اسلامی قانون کیا نافذ کرتے, انہی کو قتل عام کیا گیا. سینکڑوں علماء شہید ہوئے جو پاکستان کے حامی تھے, ان کو تو نشانہ ہے, وہ تو خاص نشانہ تھے. اس میں ہزاروں علماء کا خون ہے اس کے. اور ہمارے دوارا فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کی آنسو اس کی بنیاد میں جذب ہیں. میں نے کہا حضرت فرمایا میں نے اپنے شیخ کو ساری رات تہجد میں اب سے پاکستان کے قیام کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس میں سجدے میں حضرت جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ زمین تب ہو جاتی تھی. تو ان بزرگوں کی وجہ سے کی برکت سے یہ پاکستان قائم ہوا. اور حضرت حکیم الامت تھانوی نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا پیشگوئی بھی, جو بھی حکیم امت سکھ کے مجدد تھے, مجدد جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, وہ کوئی عام عالم نہیں ہوتا, اس کو بھیجا جاتا ہے خاص مقصد کے لیے, خاص جو شعبہ دین کا جو شعبے یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی خاص بات نہیں ہے, تو مجدد اسی سے پردہ اٹھاتا ہے کہ یہ بھی دین کا شعبہ ہے. جیسے اس دور میں ہمارے حضرت والا نے دین کا یہ شعبہ بد نظری اور عشق مجازی حسن پرستی, اس کو لوگ کچھ اہم ہی نہیں سمجھتے تھے, اس کے حضرت مجدد تھے, اس سے پردہ اٹھایا اور لوگوں کو اس کی اہمیت واضح ہوئی. اسی اور یہ بھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پہلے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ ہے, اس وقت نہیں ہے, میرا ارادہ ہے کہ اس میں بہت تفصیل سے ایک رسالہ لکھوں, مگر پھر حضرت کو حیات نہیں ختم ہو گئی, لیکن فرمایا تھا کہ اتنا یہ ایسا مرض ہے کہ میں اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ, نام سے میں بھول گیا کہ وہ لکھنا چاہتا ہوں. تو اس کام کی تکمیل مجدد کے اس کام کی تکمیل دوسرے مجدد نے کی. اسی طرح جو مجددین آئے تو ان کے لیے حدیث پاک میں وہ ہے, حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک ہے, یوا سوال راس کل میتن میں یجدد اللہ دینہا, ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجا جائے گا کہ بھیجا جاتا ہے یا بھیجا جائے گا, یعنی ہر صدی کے سرے پر بھیجا جاتا ہے جو کہ دین کے تجدید کرتا ہے دین کی. تو وہ عام آدمی پھول پوری فرماتے تھے یوباسو کا لفظ ہے جو بیست کا لفظ بیست کا لفظ ہے جو نبوت کے لیے استعمال ہوا ہے اور مجدد کے لیے بھی وہ استعمال ہوا ہے, وہ عام آدمی نہیں ہوتا, وہ خاص ہوتا ہے, بھیجا جاتا ہے خاص بندہ اللہ کا. اور اس کی یوباسو سے معلوم ہوا کہ اقرب النبوت ہوتا ہے, سب سے نبوت سے کہ اسے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ, اس کی کوئی بات غیر حق نہیں ہو سکتی, وہ جو کچھ بھی کہتا ہے. اور حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان عجیب تھی, ان کے دور کے جو استاد تھے حضرت سے بہترین تھے میاں اصغر دیوبندی, انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت صرف مجددی نہیں ہے, جامع المجددین ہے, کہ آج تک جتنے مجدد پیدا ہوئے اس کے سب کے جامع ہیں. وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ تو کوئی فقہ کا مجدد ہوا, کوئی تفسیر کا قرآن پاک کا مجدد ہوا, تفسیر کا کوئی حدیث کا مجدد ہوا, لیکن حضرت کے لیے فرماتے تھے, اور یہ حضرت سے مرید نہیں تھے, حضرت کے ہم عصر تھے, لیکن حضرت کے لیے فرماتے تھے کہ کوئی دین کا شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں کار تجدید حضرت سے نہ لیا ہو. تجوید میں ان کی کتابیں, تفسیر میں تو تھے, تصوف میں کہ وہ مجدد, اور حدیث کے وہ مجدد. تو ان کی بات جو تھی وہ عام آدمی کی بات نہیں تھی, عام عالم کی بات نہیں تھی. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ پاکستان مملکت قائم ہو, اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کانگریس میں مفتی شفیع صاحب نے لکھی رسالہ, حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان نے اس کا سیاست کیا نام ہے سے باہر وہ ایک رسالہ ہے, میں نام تو بھول جاتا ہوں, اب میں نے پڑھا بھی ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا تھا کہ کانگریس میں شرکت کو میں مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں, کانگریس میں شرکت کو میں مسلمانوں کی دینی خودکشی کے برابر مترادف سمجھتا ہوں, یعنی اس کے برابر سمجھتا ہوں, گویا دینی خودکشی ہے. تو اس کا انجام ظاہر ہوا کہ آج وہاں کے مسلمان نام کے تو آزاد ہیں لیکن حقیقت میں غلام ہیں, وہاں کی جو مسلمان لڑکے ہیں وہ ہندی پڑھ رہے ہیں, اردو جانتے بھی نہیں, اور وہی رام راج اور یہ وہ رام کشن قصے سناتی ہے. ہمارے پاس بھی خط آیا اور جو خاندان کا تھا ہندی میں خط لکھا ہوتا تھا, اردو جانتے ہی نہیں. اسی طرح ایک دو کی وریم پورا ایسے ہی بن گیا. تو جس کو حضرت والا پھر جو اللہ والے تھے اس میں بعض لوگ کو غلط فہمی ہو گئی تھی, تو انہوں نے پھر اقرار کیا کہ ہم سے سب غلطی ہو گئی, جو علماء اللہ والے تھے غلطی ہو جاتی انسان سے, لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی. حضرت کی نگاہیں جو 50 سال پہلے دیکھ رہی تھی جو ہمیں 50 سال بعد نظر آیا. تو اس لیے پاکستان اور حضرت والا نے اس کی تو یعنی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں. حضرت مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے خود بڑے ابا نے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور حضرت کے حضرت اٹھ کے یہ مولانا شبیر علی صاحب یہ حضرت تھانوی کے بھتیجے تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی نے جنہوں نے پاکستان شیخ العزیز تھے وہ نہیں, یہ دوسرے تھے مولانا شبیر علی صاحب, یہ حضرت تھانوی کے سگے بھتیجے تھے, ان کے بھائی کے بیٹے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے بڑے ابا نے فرمایا کہ مجھے مجروبوں نے اطلاع دے دی ہے کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا, اور یہ 1943 میں حضرت کا انتقال ہوا, اس سے پہلے یہ فرما دیا تھا. پھر ویسا ہی ہوا کہ پاکستان بٹ کے رہا. اس وقت کنارہ یہ تھا لے کے رہیں گے پاکستان, ہم بھی لگائے رہے, ہم بھی 8-10 سال کے تھے اس وقت, لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان. اور بڑے بڑے جلسوں میں لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے پڑھتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان, اور بچے کہتے تھے ایک جلیبی تیل میں سارے ہندو جیل میں. ماشاء اللہ, پھر اللہ کا شکر ہے ہم نے ناقدری کی, اللہ نے ایک مملکت دی جہاں اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا ہم نے, اپنے قبل یہاں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. لیکن اللہ کا فضل ہے, بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے, اور اللہ اس کو قائم رکھے اور ہم لوگوں کی اصلاح فرما دے, ہمیں سچا مسلمان سچا پکا مسلمان بنا دے. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پاکستانی فوج دو کام کر لے, ایک تو داڑھی رکھ لے اور ایک پانچوں وقت کی نماز پڑھنے لگے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان کو فتح کر دیں گے, ہندوستان فتح ہو جائے گا. مگر سب شراب کو عوام میں لگ گئے, لیکن اس کے باوجود یہ اسلامی مملکت ہے, کیونکہ یہاں کے حکمرانوں میں اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے. جہاں قدرت ہو وہ حکومت اسلامی ہے, جہاں اسلامی قانون نافذ کرنے کی وہاں کا حکمران قدرت رکھتا ہو, وہاں کے حکمران جو ہے وہ قدرت رکھتے ہوں. اب وہ اگر اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتے تو وہ پکڑے جائیں گے قیامت کے ان کی معاوضے. لیکن یہ حکومت, یہ جو ملک ہے یہ اسلامی رہے گا, اور اس کی ایک ایک انچ کی زمین پر کی حفاظت پر شہادت جو دے گے شہید شہادت نصیب ہوگی. تو اور یہ تعریف بھی حضرت حکیم نعمت تھانوی نے فرمائی کہ فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے معنی یہ ہے کہ وہاں اسلامی قانون نافذ ہو, وہاں اسلامی قانون نافذ ہو کہیں گے اسلامی حکومت ہے. فرمایا یہ صحیح تعریف نہیں ہے. صحیح تعریف یہ ہے کہ اسلامی مملکت وہ ہے جہاں کے حکمران کو, بادشاہ کو یا حکمران کو یا حکمرانوں کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت حاصل ہو. اب اگر وہ قدرت اپنی استعمال نہیں کرتے تو قیامت کے دن ان سے مواخذہ ہوگا, لیکن یہ مملکت اسلامی رہے گی. اور یہ ایسی جامع تعریف ہے، شرعی تعریف ہے کہ اگر یہ تعریف کو آدمی نہ سمجھے تو کہیں اسلامی قانون تو نافذ ہے نہیں آج کل، نہ مصر میں نہ کہیں سعودی عرب میں، بھی بس تھوڑا بہت نافذ ہے، لیکن اور جگہ تو بالکل نافذ نہیں ہے، نہ مصر میں نہ لیبیا میں نہ شام میں نہ کہیں اور سب. تو اگر یہ تعریف سامنے نہ ہو تو پھر کافر بھی کہہ دیں کہ بھائی تو اسلامی چلو غیر اسلامی ہے، چلو قبضہ کر لو ان پہ، اور مسلمان خاموش بیٹھ رہے کہ ہاں یہ تو اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، یا اسلامی تو اسلامی حکومت نہیں ہے. فرمایا گیا کہ یہ بھی اسلامی حکومت ہے، ہر ملک جو جس میں مسلمان حکمران موجود ہے یہ اسلامی ملک ہے، اس کی ایک ایک انچ کی حفاظت پر شہادت کا مرتبہ ملے گا. اس لیے کل 14 اگست ہے، پاکستان کی قیام کا دن ہے، آزادی کا، آزادی تو ملی ماشاء اللہ، لیکن پاکستان تو قائم ہوا ہے، دنیا کی تاریخ میں بھی شاید اس کی مثال نہ ملے کہ ایک مملکت پوری وجود میں آ گئی اور کافروں سے کٹ کے اور الگ سے ایک ملک بنا، تقسیم ہوا، جبکہ کوئی امید بھی نہیں تھی. گاندھی کہتا تھا کہ میری لاش پہ پاکستان بنے گا، تو وہی گاندھی کو اپنا سمون لے کے رہ گیا، سارے ہندو اپنا سمون لے کے رہ گئے. مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مسٹر جناح محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. یہ کہا کہ بانی پاکستان کا خود آپ کا مرہون ہے. پاکستان اولیاء اللہ کی تمناؤں اور دعاؤں کا ثمرہ ہے. آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی، خاص کر حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہو. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی، کام کی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ وہاں چند شعائر اسلامی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو، کفار کے ساتھ مشترک حکومت مسلمانوں کی تباہی ہے. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9,000 افراد کی بستی ہے جس میں 6,000 ہندو ہیں اور 3,000 مسلمان ہیں، تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے، کیونکہ 6,000 ووٹ کافروں کو جائیں گے اور 3,000 مسلمانوں کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہو سکے گا، اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا، یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا. اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی سمجھ لیجئے. یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، اس میں کبھی حق کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. فرض کیجیے کہ کسی بستی میں 1000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں اور 100 آدمی پکے نوازی اور ولی اللہ ہیں، تو جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا، کس کی حکومت قائم ہوگی. اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا کہ وہ شاویر ہم فی الامر فیضا اعظم فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اے نبی آپ ان صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کریں، لیتے رہا کیجئے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف ہو، تو خدا تعالی پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجئے. بے شک اللہ تعالی ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تفسیر بیان القرآن، یعنی آپ مشورہ تو لیں گے مگر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، جمہوریت کا نہیں ہوگا، چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف ہو. حکیم الامت نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے، الیکشن باطل ہیں، جو صحیح لوگ ہیں ان کو حکومت ملنی چاہیے. یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ رہتے ہوں، بے نمازی زیادہ رہتے ہوں، تو بس غنڈے کو وزیر اعظم بنا دو. حدیث میں ہے کہ جو اتبعوا سواد العظم، سواد اعظم یعنی کثیر جماعت کی اتباع کرو، تو سواد اعظم سے کثیر جماعت سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف لوگوں کی کثرت مراد ہے، چاہے کافروں کی کثرت ہو یا فاسق و فاجر لوگوں کی؟ نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ بیاض اعظم کی اتباع کرو، یعنی اہل حق کی سواد اعظم کی شرح. حکیم الامت نے یہ کی ہے کہ جدھر بیاض اعظم ہو، جدھر سب سے زیادہ نور ہو، یعنی جدھر حق ہو، ان کی اتباع کرو. خواہ ایسے لوگ تعداد میں کم ہو، لیکن وہی سواد اعظم ہے، وہی کثیر جماعت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو. تو سب سے پہلے پاکستان کا تصور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے پیش کیا، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال، جن کو بہت عرصے کے بعد جب پاکستان یعنی بننے کے 8-10 سال بعد یا 10-15 سال پہلے یہ کہا تھا، حضرت تھانوی تو 40-50 سال پہلے فرمان دیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو، اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہ نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول، گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، اگر اس وجہ سے کافر اکثریت میں ہیں، ان کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے گا تو گاندھی کافر ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے، تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا، لہذا قانون اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں. وہ کیا قرآن اور مسلمانوں کی مانے گا؟ بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، تو جو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو گالیاں دیتے. اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق و فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے, یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں, ایک آنکھ والے ہیں, کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں. آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق اور گناہگار حکمراں ہو لیکن ہے تو مسلمان, قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. حکیم الامت کا یہ جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے, ایک آنکھ سے اندھی ہے, اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے, کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے, اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے. اخیر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں, اور حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی, اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں, میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں گے, کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی, مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اگر وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے. ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ. تو یہ مسلمان ہو گئے حضرت حکیم الامت کی برکت سے, محمد علی جناح مسلمان ہو گئے. اب بھی جو اور جب اس کے شاہد حضرت کے سگے بھتیجے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں, اتنے بڑے عالم کیا خیر مسلم کا کافر کا نماز جنازہ پڑھا کے اپنی آخرت تباہ کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی جو کانگریسی ذہن کے ہیں اللہ ان پہ رحم کرے اور ان کو ہدایت دے, وہ آج بھی جناح کو کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ, ایک مسلمان کو کافر کہنے کے بعد ساری لعنت وہ کہنے والے کے اوپر لوٹتی ہے. اس لیے بس اللہ بچائے. پاکستان کے لیے مسٹر جناح کا درد و غم. جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے. مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا. حضرت تھانوی کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا, وہ دینا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سردی میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے, اور ایک مرتبہ کی امت نے فرمایا کہ میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے, ان کو حقیر مت سمجھو, جس سے چاہے اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے. یہ حضرت حکیم الامت تھانوی کی سوانح اشرف السوانح میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا, جو اس وقت مسلم لیگ سے پاکستان کو آنے والی اور جناح کے لیے اگر کوئی ہم اس کو ولی اللہ تو نہیں سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ جب فرمائے ان اللہ لیؤید حاضر الدین بالرجل الفاجر, گناہگار سے بھی اللہ کام لے لیتے ہیں, اور پھر جبکہ علماء کی تائید ہو اس شخص کے ساتھ اور بھی وہ اشراط ہو اور اس سے اتنا بڑا کام لیا گیا ہو تو اس کی مقبولیت میں عند اللہ کیا شبہ ہے کہ مومن ہو گیا. سب سے بڑی علامت مقبولیت کی یہی ہے, ورنہ کافی نہیں رہتا. تو اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ بہت سو نے خواب میں دیکھا, اخباروں میں بھی آیا کہ پاکستان کا سخت مخالف تھا اس میں میجر تھا وہ قاضی تھا پاکستان کا. پھر اس نے کیا دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا جو کہ بہت ہی پاکستانی آرمی میں تھا لیکن بہت مخالف تھا قیام پاکستان کا. تو اسی خوان نے دیکھا اسی میجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جناح صاحب کی مخالفت مت کرو, ہم نے پاکستان کی دستاویزات ان کے حوالے کر دی. اور ایک شخص نے بتایا کہ میں بھی یہاں کے حامی نہیں تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا سوٹ بوٹ ٹائی میں نیچے اور دولا پتلا تھا, اس نے آ کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کچھ پیش کیا, آپ نے اس میں دستخط فرما دیے اور پھر واپس چلا گیا. بس یہ خواب دیکھا تھا اور یہ اس میں خیال آیا کہ پاکستان کے قیام کا کے متعلق کچھ دستاویزات تھیں, تو وہ واپس چلا گیا. وہ جنہوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اس نے کبھی, لیکن اس کے بعد پاکستان ملنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہی شکل تھی جو اسے وہاں نظر آئی تھی. تو اللہ جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرما دے وہ کافر سے جب مسلمان ہو سکتا ہے. 99 سال کے کافر کی جو کہ بت کی پوجا کر رہا تھا سلیب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ ایک لمحے میں اس کو ابدال بنا دیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ وہاں جاؤ اور اس کے بعد دستار یہ سلیب جو ہے توڑ دے, کلمہ پڑھاؤ, اسے ابدال کرسی میں بٹھانا ہے. جس ابدال کا انتقال ہوا ہے اس کی کرسی پہ اس کو بٹھانا ہے. تو اللہ کے فضل کی کوئی کسی لطف عامے تو نمی جو سند اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم اور فضل کسی سند کا اور قابلیت کا محتاج نہیں ہے, وہ جس پہ چاہے فضل فرما دے. اتنا بڑا کام جس سے اللہ نے لیا اس کو کیا اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے؟ جو کام لیا گیا جس سے وہ علامت مقبولیت ہے اس کی, اور جبکہ خود اس نے کلمہ پڑھا اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور تشیعوں جو وہاں آئے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ ان کا آگے نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ میں سننی ہوں اور نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, لہٰذا آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں, سب کو واپس کر دیا گیا. یہاں تک سنایا جا چکا تھا اس کے آگے سے کہ اسلامی مملکت کی قدر و قیمت, اب اس کے آگے سے سناتا ہوں. قیام پاکستان کے مخالفین کا اپنی رائے سے رجوع. اب سنیے جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے. آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہی مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا, علماء کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں. تب ان اکابر کو بھی احساس ہوا کہ ہندو پر اعتماد کر کے ہم سے سخت غلطی ہوئی, اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتے. شیخ الحدیث مفتی وجی صاحب جو ٹنڈو والا مرحوم ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ میں اس جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا, لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا. جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا, اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے کفن چور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مثال کے طور پر دو کفن چوروں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک کفن چور تھا, وہ قبر سے مردوں کا کفن چراتا تھا. اس سے لوگ تنگ آ گئے, خدا سے دعا کی کہ خدا اس کو موت دے دے, یہ کفن چراتا ہے اور مردوں کو ذلیل کرتا ہے. تو وہ مر گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھوٹی. لیکن جو دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ آیا تو اس سے بھی وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا کہ کفن چرا کر ایک کھوٹا مردے کے پخانے کی جگہ ٹھونک دیتا تھا. تو سب لوگوں نے کہا رحم اللہ النباش الاول, اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحمت نازل فرمائے, پہلا کفن چور بہتر تھا, کم از کم کھوٹا تو نہیں ٹھوکتا تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے اور معانقہ کیا, اور ایک خاص فتنہ عالم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا. لیکن شاگردوں کی کمظرفی اور بے عقلی ہے کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے, سب ایک سلسلے کے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے. اور مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے. سارا سلسلہ ایک ہے. قیام پاکستان کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قیام پاکستان کی تائید. اس کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے, کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ, کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا, لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے, اب اسے گرانا جائز نہیں ہے. پاکستان بن جانے کے بعد اب اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے. دیکھیے, یہ ہے اہل حق کی شان. اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں. آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے. جب پاکستان ٹوٹا, یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, تو بعض نادانوں نے خوشیاں منائی. آہ, یہ لوگ اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں ہیں. اسلامی سلطنت جس کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا شہادت ہو, اس کے ٹوٹنے پر خوشیاں منانا کون سا دین ہے؟ کیا کہیں, بس ایسے مولویوں کو خدا ہدایت دے. جون پور میں ایک ملہ تھا, جب گاندھی کو مارا گیا تو اس ظالم نے جمعے کے دن جون پور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا ہے. بتائیے, کیا کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا تھا, ایک جگہ وہ موجود تھا تو میرے شیخ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے جون پور کی شاہی مسجد میں گاندھی کی شہادت کا اعلان کیا تھا. اپنا ایمان کھو دیا. کسی کافر کو شہید کہنا اپنا ایمان کھونا ہے. اللہ میں عقل جب اندھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی خیال دیتا کہ جو ایمان جس کے دل میں نہیں ہے وہ شہید کس طرح ہو سکتا ہے. ایک بات اور سناتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم جو حضرت حکیم محمد تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت سے ذکر و اشعار کے پابند, 3 بجے رات کو اٹھ کر 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے. مولانا کا میرے شیخ حضرت پھولپوری سے اصلاحی تعلق بھی تھا. ایک بار انہوں نے میرے شیخ کے سامنے شبلی منزل اعظم گڑھ میں کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے. پنڈت نہرو مراد تھا. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سا پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ کسی بزرگ کا ملفوظ سنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ لفظ تو تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے, یہ تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے. کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو. حضرت ان پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مولانا, دو کلمہ پڑھو اور دو نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرو. فتاوی شامی میں ہے لوسلم کافر تبجیلن یکفر. اگر کوئی کسی کافر کو اکرام کے ساتھ کلام کرے تو آدمی کافر ہو جائے گا. میرے شیخ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا خط لے کر آتا تھا اور کہتا تھا آداب عرض ہے مولوی جی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آداب, اور میرے کان میں کہتے تھے کہ میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آ اور میرا پیر دبا. یعنی آداب کے معنی یہ ہیں تاکہ ہندو کا اکرام لازم نہ آئے. ایک اللہ والے تھے, انگریز کے زمانے میں ان کو انگریز جج نے بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا تو انہوں نے عدالت میں جج کی طرف پیٹھ کی اور دوسری طرف منہ کیا. جج حیران ہوا کہ اس نے میری طرف پیٹھ کیوں کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے کافر, تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کافر کا منہ دیکھیں. ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں کہ کافر جج کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور بیان دے کر چلے گئے. اس نے بہت کہا کہ ہماری طرف منہ کرو تو یہی کہتے رہے کہ نہیں, ہم کافر کو نہیں دیکھ سکتے. میرے شیخ شاہ پاکستان کے آسمان و زمین میں حضرت پھولپوری کو کلمے کے نور کا مشاہدہ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے. اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں, اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم. تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے. اور کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا کہ سارا بمبئی ان کو بھڑ بھوجے, یعنی چنے کی دکان جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہ دکان معلوم ہوتی ہے, وہ دکان معلوم ہوتی ہے جہاں چنا بھونا جاتا ہے, وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے. بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے. حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان, اخیر عمر میں وہیں رہیے, وہاں آپ کا سارا خاندان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. آہ, حضرت کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. پاپوش نگر کے قبرستان میں ہے میرے شیخ کی قبر. میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے, خوب خوش رہتے تھے, لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے. یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے, یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے, مگر پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لا غیر شرعی باتیں ہوں، لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں اور ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کافروں کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے۔ آخری عمر میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پاؤں سے معذور ہو گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ایک فوجی افسر میجر تور سے، جو باشرہ آدمی تھے، ان کی ایک مشت داڑھی تھی، نمازی تھے، فرمایا کہ میجر تور، جب جہاد شروع ہو، ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو، تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں، لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا، اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا۔ حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا، اس لیے فرمایا کہ ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے، اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے، جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے۔ حضرت کا جذبہ جہاد دیکھو۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ نواب واجد علی کے زمانے میں جب جہاد ہوا تھا تو ایک عالم جو میرے ہم وطن کے تھے اس میں شریک تھے، اور ایک بڑے میاں بھی میرے وطن سے گئے تھے اور بہت اللہ والے تھے۔ ان بڑے میاں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کا گدھے پر رکھ کر ہندوؤں کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک مصرع پڑھتے تھے، سرے میدان کفن بردوش دارن، کہ اے خدا، میں میدان جہاد میں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے کفن لے کے آیا ہوں اور مشتاقانہ آیا ہوں۔ تو آسمان سے آواز آتی تھی، بیا مظلوم اکنو در کنارن، اے مظلوم جلدی سے آ، میری آغوش رحمت میں آ جا، میں تجھ کو جلد شہادت دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ بڑے میاں جو اس جہاد میں شریک تھے، انہوں نے آسمان سے آنے والی اس آواز کو سنا، اور انہوں نے میرے شیخ کو سنایا اور حضرت نے مجھ کو سنایا۔ یعنی آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں صرف ایک رابی ہے، اور وہ ہے میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کا صحیح شکر کیا ہے؟ تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دے دی، وانتم اذلہ اور تم کمزور تھے، فتقوا اللہ، تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، تقویٰ کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو پاکستان کا اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں۔ مہاجر کے معنی کیا ہیں؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب۔ اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا. غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں. ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا. ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا. وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے. اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے, کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے. اب دعا کرو یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے. اللہ تعالی ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے, ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا کر دے, متقین کی زندگی دے دے, اللہ والی حیات دے دے. کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں, اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں, کیونکہ اے خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے. لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا دو رکعت توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما, استقامت نصیب فرما, ہم سب کی اصلاح فرما دے. اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے. رحمت آپ کی ہے, نصرت آپ کی ہے. اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے, جو موجود نہیں ہیں ان پر بھی فضل فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما. اے اللہ ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما, اور ہمارے مدرسے کو مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما, اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما, طلبہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما, اور مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ یہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن شریف پڑھوائیں, تب پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کیجیے, اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام, اساتذہ کرام, محتمین معاونین, ان کی اولادیں جو اس مسجد میں آتے ہیں, اور ادارے کے باورچی, پوچھا لگانے والے اور چوکیدار, سب کو ولی اللہ بنا دے, صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے محروم نہ جائے. اے خدا ہم سب کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاس کتاب نہ ہو وہ لے لیں. یہ تقسیم ہوئی ہے, یہاں بھی آج بھی تقسیم ہوئی. ہاں اچھا اچھا, اب پرچے سب ختم ہو گئے. اچھا یہاں جس کے پاس نہ ہو یہاں بھی آج بھی تقسیم کر دیجئے, کتابیں بھی پرچے بھی نہ ہو. اور جو آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زبردست کام دے رہے ہیں. حضرت والا کی حیات ہی سے اللہ ان کو قبول فرمائے. بہت زبردست, ساری دنیا میں ان کے ذریعے سے کتابیں جا رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مبشرات منامیہ بھی ہیں پاکستان کے بارے میں, وہ بھی سنا دیتا ہوں. کیونکہ مبشرات منامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جو کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور برا خواب جو کوئی نظر آئے جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ سب شیطان کی طرف سے ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو مگر اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, مومن کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا میں بھی اس کے. تو پاکستان کے لیے جو مبشرات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی سناتا ہوں. کہ میرے والد محترم کو دوسرے کئی علماء اور مشائخ کی طرح قائد اعظم کی زاہدی غیر شرعی شخصیت اور اسلام کے نام پر ایک خطے کا حصول قدرے کھٹکتا تھا. اسی دوران آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں ایک دن ایک مخلص شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے رات سرکار دو عالم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میز پر ایک فائل پڑی ہے. چند لمحے بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ فائل دے کر فرمایا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے. وہ شخص جب اپنا یہ خواب سنا چکا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس دن کا اخبار آ گیا. اخبار کے صفحے اول پر ایک شخص کی تصویر دیکھ کر اس نے حضرت بابو جی یعنی ان کے والد صاحب سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جسے رات میں نے خواب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پاکستان کی فائل لیتے دیکھا تھا. وہ جناب محمد علی جناح وقت تھے. اس دن سے میرے والد صاحب مسلم لیگ کے حامی بن گئے اور اسی نسبت سے ہم آج تک پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. '1946 کے دوران موچی گیٹ لاہور کے ایک جلسے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, میں قیام پاکستان کا اس لیے حامی ہو گیا ہوں کہ خواب میں محمد علی جناح کی طرف اشارہ کر کے سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, دیکھو اس شخص کی ہرگز مخالفت نہ کرنا, یہ میری مظلوم امت کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی خدمات انجام دے رہا ہے, اس کی جو مخالفت کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ماہنامہ ضیاء حرم لاہور دسمبر 1992 صفحہ 65. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داڑھی مونچھ مونڈے شخص کو تاج پہنا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس تاج نے جناح کیپ کی شکل اختیار کر لی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص محمد علی جناح تھے. میں نے اپنا یہ خواب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو سنایا تو انہوں نے سن کر فرمایا, واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک پاکستان جس کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے اس شخص یعنی محمد علی جناح کے ہاتھوں اور اس کی کوششوں سے بن جائے گا۔ مبشرات پاکستان الحاظ ظہور الحسن قادری۔ قیام پاکستان کے وقت عبدالحفیظ شیرازی پونہ بھارت میں فوجی افسر تھے۔ پاکستان بنتے ہی دوسرے بے شمار مہاجرین کی طرح ان پر بھی قیامت ٹوٹی، اور جن مصائب و آلام کا یہ شکار ہوئے اس کی وجہ سے پاکستان کے سخت مخالف ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کے سلسلے میں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا کر گزروں گا۔ جب پاکستان پہنچ گئے تو انہوں نے ایک رات یہ خواب دیکھا، ملٹری کا ماحول ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست بستاز کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکستان بننے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحفیظ یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالی کے حکم سے بنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ عبدالحفیظ یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالی کے حکم سے بنا ہے، اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں، اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی کو دے دی ہے۔ یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے، یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے، اور تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں اور تم جن مصائب سے دوچار ہوئے ہو اللہ تعالی تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ مبشرات پاکستان از الحاج ظہور الحسن قادری، مطبوع لاہور۔ ایک صاحب منگلہ ڈیم آرگنائزیشن کے جناب سید محمد ادریس شاہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ محمد علی جناح کے ایک نہایت قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے ایک مجلس کے جس میں میں بھی موجود تھا یہ واقعہ سنایا تھا۔ فرمایا کہ جب محمد علی جناح صاحب پاکستان سے مستقل طور پر بمبئی یعنی بھارت آ گئے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا۔ قائد اعظم یعنی محمد علی جناح گہری سوچ میں غرق تھے، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ خان لیاقت علی خان مجھے لے کر آئے۔ بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی ہے کچھ اور ہی ہے۔ جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی چت پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے، کیونکہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں یعنی جناح صاحب نے فرمایا کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، میں پھر سو گیا۔ دوسرا جھٹکا تیز تھا، بس میں اٹھا، دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا کہ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں وہاں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا. میں نے کہا Who are you؟ یعنی آپ کون ہیں؟ جواب آیا I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I have come to ordain you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement. I am with you. Finally, you will emerge successful, inshallah. Thank you, my. یہ سن کر میں نے جواب دیا Thank you, my holy prophet, صلی اللہ علیہ وسلم. اس مفہوم کی گفتگو ہوئی جس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا. مؤلف کتاب نے اس واقعے سے تین نتائج مرتب کیے ہیں کہ محمد علی جناح کی بلند بختی کی انتہا ہے. یہ خواب نہیں ہے بلکہ آپ بیداری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کی سماعت فرما رہے ہیں اور عین ممکن ہے دیدار بھی کر رہے ہوں. نمبر دو, ہندو اور انگریز کی بے پناہ رکاوٹوں مخالفت کے باوجود محمد علی جناح کو اپنے مشن میں کامیابی کا 100% یقین تھا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کامیابی کی نوید سنا چکے تھے. سو ایسا ہی ہوا, تمام رکاوٹیں دھری کی دھری رہ گئیں اور بظاہر ناممکن حالات کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا. گفتگو یعنی ڈائیلاگ انگریزی میں ہوئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ہمارے نبی پاک قیامت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہزارہ قسم کی زبانیں بولتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. معجزہ ہے کہ جو امتی آپ سے جس زبان میں گفتگو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی کی زبان میں جواب عنایت فرماتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حکیم الامت جامع المجددین حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے محمد علی جناح کو کس مرتبے کا سمجھتے سے اس بات کا اندازہ ان کے خواب سے لگایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں مگر جب دیکھتا ہوں تو اکثر صحیح ہوتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میدان حشر قائم ہے اور کچھ حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں. یہ علماء اور صلحاء کا گروہ تھا اور میں نے دیکھا کہ مسٹر جناح بھی ایک عبا پہنے اس گروہ میں کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسٹر جناح اس گروہ میں کس طرح شامل ہوئے. تو فوراً ایک بزرگ نے جواب دیا کہ مسٹر جناح آج کل مسلمانوں اور اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, اس لیے انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. حضرت تھانوی کا یہ خواب کلکتے کے اخبار عصر جدید میں اس زمانے میں شائع بھی ہوا تھا. یاد رہے حضرت تھانوی کا وصال 1943 میں ہوا, قیام پاکستان سے چار سال قبل ہو چکا تھا. 1943 میں حضرت کا وصال ہوا اور یہ اشرف السوانح میں بھی حضرت والا کا یہ خواب شائع ہو چکا ہے. اشرف السوانح جو حضرت کے سوانح ہے. پاکستان کا وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کے بدترین دشمن تھے. وہ چاہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے, گاندھی اور نہرو سے ملا ہوا تھا. انہوں نے بی بی سی کو اپنی زندگی کا آخری انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن وفات پا کر یسوع مسیح کے پاس پہنچ چکی ہیں, یعنی جہنم رسید ہو گئی ہیں. اس وقت میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا آخری وقت اب دور نہیں. جی چاہتا ہے کہ اب سچ بولوں. پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا, اب جی چاہتا ہے سچ بولوں. اکثر و بیشتر حاکموں اور سیاستدانوں کو دیکھا, مگر میں نے مسٹر جناح جیسا کھرا اور راست کو کسی کو نہیں پایا. مسٹر جناح بہت ہی ذہین شخص تھے. ہم نے اگر کبھی چاہا کہ کوئی لفظی کھیل کھیل کر یا وہ نقطہ لپیٹ کر پیش کر دیں تو ان کی نظر فوراً اسی نقطے پر پڑتی تھی جسے ہم چھپانا چاہتے تھے. مجھے اپنی انگریزی زبان پر ناز تھا, مگر مسٹر جناح کی مادری زبان انگریزی نہ تھی. لیکن اس کے باوجود اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انگریزی زبان میں شکست دی. تقسیم بر عظیم ایک بڑا مسئلہ تھا. ہم تقسیم نہیں چاہتے تھے, مگر حالات نے وہاں لا کر کھڑا کر دیا. ایک شخص واحد کی جنبش سر پر فیصلے کا انحصار تھا. وہ بر عظیم کو متحد رکھنے کے حق میں سر کو جنبش دے دیتا تو بر عظیم متحد رہتا, لیکن اس نے تقسیم کے حق میں سر کو جنبش دی, لہذا تقسیم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. سید صدر علی احمد نے قیام پاکستان کے چند دن بعد خواب دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کا نام پاکستان ہے, نہایت سفید لباس زیب تن کیے ایک مرد بزرگ کے حضور کھڑا ہے. معلوم ہوا کہ یہ مرد بزرگ خواجہ خضر ہیں اور وہ اسے نصیحتیں فرما رہے ہیں. پاس میں بھی کھڑا ہوں مگر مجھے آواز سنائی نہیں دیتی, البتہ دونوں کے لب ہلتے نظر آتے ہیں. پھر خواجہ خضر نے مجھے تاکید فرمائی کہ جدھر بھی پاکستان جائے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہم ایک گھنے خوفناک جنگل میں کھڑے تھے. ارد گرد سرب فلک پہاڑ تھے, چٹانیں اور گہرے کھت تھے. کوئی پگڈنڈی تک نظر نہ آتی تھی. پاکستان چل پڑا تو سامنے از خود ایک فراخ پختہ سڑک تیار ہونا شروع ہو گئی. ایسا معلوم ہوا کہ دری کی طرح سڑک خود بخود کھلتی جا رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان گاڑی کسی تیزی سے آگے جا رہا ہے اور پہاڑ کھڈ اور گھنا جنگل اسی تیزی سے پیچھے کی جانب جا رہے ہیں. بہت سی مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع میدان میں داخل ہوئے تو سامنے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اثر نظر آیا, جس کا رنگ سرخ تھا سبز نہ تھا. شاید اس لیے کہ ان دنوں بھارت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. پھر دیکھا کہ روضہ اثر اور ہمارے درمیان ایک عظیم دریا بہہ رہا ہے جس میں زبردست سیلاب ہے, اور دریا کی موجیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی طرح اٹھتی اور ٹوٹتی ہیں. وہاں معلوم ہوا کہ ہماری منزل مقصود روضہ انور ہے اور ہمیں وہاں حاضری دینی ہے. میں نے پاکستان سے کہا کہ میں تیراک نہیں, دریا میں اترا تو ڈوب جاؤں گا. پاکستان نے کہا میں تو ہر قیمت پر منزل مقصود تک پہنچوں گا. اس کے بعد اس نے وضو کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی. بلند موجیں بھی کبھی اوپر اسے اٹھاتی کبھی نیچے پٹخ دیتی, مگر وہ ایک اچھے تیراک کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا سیدھا روضہ اثر کی جانب تیزی سے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں واپس مڑا تو اولیاء اللہ کا حمد و ثنا میں مصروف ایک گروہ نظر آیا. ان میں سے ایک بزرگ نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا کیا ہم تمہیں ایک بڑی خوشخبری سنائے. میں نے سننے کے لیے اشتیاق ظاہر کیا تو انہوں نے فرمایا تمہارا ساتھی پاکستان بخیر و عافیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. وہ کچھ مایوس تھا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس کی پشت پر دست شفقت پھیرا تو اس کی ساری مایوسی دور ہو گئی اور وہ خوش و خرم ہو گیا. یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرا ساتھی خیریت سے دربار رسالت مآب میں پہنچ گیا. کاش میں بھی اس کے ساتھ رہتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پنروار سے مشرف ہوتا. آگے بڑھا تو ایک گاؤں نظر آیا جس کی کشادہ گلیوں میں سے باہر نکلا تو سامنے ایک جاں فضا وسیع سبزہزار میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت الجھے سفید لباس میں کھڑے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں دست مبارک میں سورج جگمگ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج والا دست مبارک بلند کیا ہوا تھا. سامنے پاکستان ہاتھ باندھے کھڑا تھا. میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس مقدس منظر سے لطف اندوز ہو گیا. میں نے اپنا یہ خواب ایک مرد بزرگ کو سنایا. انہوں نے فرمایا میں نے پاکستان کے متعلق استخارہ کیا تو مجھے نظر آیا کہ وقت آنے پر پاکستان کی حدود بہت وسیع ہو جائیں گی. یہ سب سے زیادہ طاقتور ملک ہو جائے گا اور یہاں خلافت راشدہ کی طرز پر عدل و انصاف سے بھرپور حکومت قائم ہو جائے گی. اللہ آمین یا رب العالمین. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا کسی جاننے والے کو دیے تھے میں اپنے رشتے داروں کو دیے. آج کل ایئر کنڈیشن ہال نکلے
اور اس یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے وہ کافر نہ ہو تو سب سے پہلے لعنت کفر کی اس کے اوپر لوٹتی ہے. اس کا ایمان جاتا ہے. زیادہ ایسا کوئی چھوڑی ہے کہ جس کو جی چاہ وہ اٹھا کے کہہ دیا. یہ وہی ہے گاندھی کے چیلے وہ یہ باتیں یہاں کے بس گئے. اللہ نے حضرت حکومت تھانوی کے سلسلے سے وابستہ فرمایا جہاں شریعت و سنت کے علاوہ کوئی کسی سرے منہ انحراف نہیں ہوتا. کوئی مصلحت اس میں نہیں ہوتا. اور پھر ایسی یعنی ایسی صحیح کی حالتیں جو بھی فرما دیا ویسے ہی ہوا. سن 43 میں انتقال ہوا. اس سے پہلے حضرت والا نے فرما دیا تھا کہ سن 47 میں بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب نے میرے حضرت کو سنایا کہ بڑے ابا نے مجھ سے مجھے بتا کے فرمایا کہ مجھے مذہبوں نے اطلاع دے دی ہے کہ 47 میں پاکستان بن جائے گا اور 43 میں ان کا انتقال ہوا. 47 میں بن گیا. حضرت کو اتنا جذب تھا بمبئی سے دو سیٹھ آئے 2.5 لاکھ روپیہ ہدیہ لے کے آئے تھے حضرت کے لیے. حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ میرے ہاں ہدیے کے اصول ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس شخص سے میل جول طبیعت مانوس ہو اور محبت کا تعلق ہو. آپ کو میں جانتا نہیں اجنبی سے میں ہدیہ لیتا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میرے یہاں یہ بھی ہے کہ جب میرے سے جان پہچان ہو تو مجھے معلوم ہو کہ آمدنی ہے تو اس میں سے حضرت جیسے کسی کی 1000 روپے آمدنی تو حضرت 1 روپے مثلاً اتنا زیادہ کی ضرورت نہیں تھی. اور بھی بہت سی شرطیں تھیں. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہمیں کلاس سے لائیں. حضرت نے فرمایا کہ میں اس کو میرے اسلوب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. اسی کو کسی نے کہا کہ نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں، تیرے دستے تبکل میں تھی استغنا کی تلواریں. اور جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو، سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کو. بڑے بڑے نوابوں کو فقیر بنا دیا اور بڑے بڑے اور خانقاہ کو کر دیا جلال بخشا کہ بڑے بڑے نوابوں کو خاطر میں لائے. تو انہوں نے پھر کیا کہ خیر جب حضرت انکار فرما دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں بس یہ ایک بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اور آپ کے خلفاء اور آپ کے متعلقین تو پاکستان کے حامی ہیں، مسلم لیگ کے حامی ہیں، اور لیکن الگ جو لوگ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی علماء ہیں اور کافی تعداد میں ہیں، لیکن وہ سب پاکستان کے مخالف ہیں. تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حق پر کون ہے. حضرت خاموش ہو گئے. جب وہ چلے گئے تو پھر مولانا نے اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ شبیر علی، میرے حجرے میں جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو بھیجنا نہیں. پھر حضرت نے حجرہ بند کر لیا اور ڈھائی گھنٹے تک حضرت اس میں کچھ مناجات دعا جو کچھ بھی کرتے رہے. پھر دروازہ کھول کے مولانا شبیر علی کو مولانا شبیر علی صاحب کو آواز دی کہ شبیر علی. وہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ آج تک تو مجھے خود تو ضرور تھا کہ میں پتہ نہیں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر واضح کر دیا کہ اشرف علی حق پر ہے. اب اگر اس راستے میں میری جان بھی جائے گی تبھی مجھے پرواہ نہیں. حضرت والا نے مجھے سنایا اب اس راستے میں اگر میری جان بھی جائے گی پاکستان کے بنانے میں تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا. اس زمانے میں فرمایا تھا مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے پورا، وہ لکھا ہے بہت سے کانگریسی علماء حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ اس میں شرکت کر لیجئے تو ہم جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت مدد مل جائے گی، سارے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس کو اس میں شرعی اعتبار سے مجھے آپ کے اس کی جو کانگریس ہے اس سے اختلاف ہے. میرے کچھ چند سوالات ہیں، یہ میں لکھ کے لیے دیتا ہوں، اس کا جواب دے دیجئے. اگر یہ جواب مجھے مل گیا آپ کا تو میں رجوع کر لوں گا. اس میں تو حضرت 11 سوالات حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھ کے، وہ 11 سوالات لکھ کے بنوا کے ان کو دیے. مجھے چلے گئے، آج تک اس کا جواب نہیں آ سکے. تو حضرت والا نے پھر کیا کہہ رہا تھا پتا نہیں، کانگریس کی وجہ. ہاں تو پھر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ کانگریس میں شرکت کو میں مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں. کانگریس میں شرکت کو مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہے. بھی بات یہ گانے گائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بندے ماترم ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے سلام کر رہے ہیں اور ہندوؤں کی اس میں شرکت کر رہے ہیں تہواروں میں. تو تھانوی فرماتے تھے کہ ہندو بھی کافر اور انگریز بھی کافر، تو ہندو ایک کافر سے، انگریز سے تو دشمنی، ایک کافر سے اور ایک کافر سے دوستی. یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ سارے کفار سے دشمنی ہے مسلمانوں کو. نتیجہ پھر یہ ہوا کہ آخر میں جب پاکستان بن گیا تو انہی کانگریسیوں کو قتل کیا گیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کہا کہ ساتھ تو تھے مگر وہ تو مسلمان. بس منہ کی کھانی پڑی, دیوبند میں تالا پڑ گیا, گولی چلوائی اور دیوبند میں تالا پڑ گیا. حضرت مولانا حسین المدنی رحمت اللہ علیہ اس وہاں تھے, وہ پہلے سے حامی تھے, کانگریس کے ساتھ تھے, مگر بعد میں جو تھے پھر بہت خود صاف صاف فرمایا کہ مجھ سے سودا بچی ہوئی. تو میرے ماموں چیف ہوئے تھے مسلم لیگ سے مولانا شبلی صاحب کے, تو وہ وہاں ان کے پاس گئے, غلام محمد احمد صاحب تھا, تو جا کے اپنے استاد بھی تھے ان کے. تو پھر جب یہ گولی چلی وہاں اور دیوبند کو بند کرا دیا, کوئی مہینہ بھر بند رہا تھا, تو پھر یہ وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی, مجھ سے سخت غلطی ہو گئی. حضرت تھانوی صحیح فرماتے تھے, حضرت تھانوی کی نگاہیں جو پچاس سال میں پہلے دیکھ رہی تھی وہ ہمیں پچاس سال بعد نظر آیا. ابھی تو اللہ والے لوگ تھے, مدنی اللہ والے آدمی تھے, کوئی دنیا دار نہیں تھے, تو بڑوں سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اس پہ جمے رہنا. اب جب پاکستان بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان کی برائی کر رہے تھے, ایک ساتھ مولانا شبلی نعمانی جو بہت سر نے گزرے ہیں, ان کے بھتیجے تھے انور نعمانی, انہوں نے کہا میرے سامنے کا واقعہ ہے. تو حضرت اعظم گڑھ کے اسٹیشن پر مولانا مدنی آئے, تو ان سے کہا کہ تشریف لائے, تو مولانا مدنی سے ان کے جو ساتھی جو تھے حامی جو تھے وہ پاکستان کی برائی کرنے لگے کہ پاکستان, ہم پاکستان کو نہیں مانتے, پاکستان غلط بنا. اور مولانا نے فرمایا کہ ڈرا حال کہ پاکستان بن گیا, تین دفعہ انہوں نے کہا اس حالت میں بھی کہ پاکستان بن گیا تب بھی نہیں مانتے. پھر فرمایا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی اس وقت تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنے یا نہ بنے, لیکن جب مسجد بن گئی تو ہر مسلمان پر اس کی حفاظت فرض ہے. اسی طرح جب تک پاکستان نہیں بنا تھا ہمیں اختلاف تھا, لیکن اب جب بن گیا تو اس کی ایک ایک زمین کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ کا شکر ہے حضرت کے سلسلے سے وابستہ کیا, پھر حضرت کو ملا دیا. یہ جو میرے شروع کے سال جو حضرت والا کے ساتھ گزرے, یہ حضرت والا نے بہت سی ایسی راز کی باتیں مجھے بتائیں اور جو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے, جسے حضرت تھانوی کو اور میرے ابھی جو باتیں کی ہیں یہ سب میں نے ظاہر تھوڑی کی ہیں, بہت سی باتیں اور بھی ایسی ہیں جس کو حضرت نمایاں کبھی کسی سے کہنا مت. تو اللہ کا شکر ہے ایسا حضرت تھانوی کے مسلک کو دانتوں سے پکڑنے والا حضرت والا ایسے تھے, ایک سر منہ نہیں چھوڑتے تھے, جو حضرت کا مسلک ہے اسی پہ آخری دم تک سر. یہاں ایک صاحب مولانا بہن صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش آدمی ہے, بہت سرگرم ہے, تو حضرت کے سے بہت حضرت بھی ان سے بہت محبت فرماتے پوچھتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو پھر یہ ہوا تھا کہ صاحب جلوس نکالیں گے اور کوئی اس میں ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی ایسی حرکت بس خاموش جلوس ہوگا. اور پھر یہ بھی اڑا دیا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے, حضرت سے آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اجازت دے دی ہے, ہمارے مدرسے سے بھی کل کو جلوس میں شرکت کریں گے اور کوئی اس میں توڑ پھوڑ اور کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے. یہ کہہ کے تو مولانا چلے گئے. پھر حضرت نے پانچ منٹ کے بعد ان کو کہا کہ بلا کے لاؤ, جو بلا کے لائے تو حضرت نے فرمایا کہ خان کام کھول کے سن لو, سب سے بڑا مفتی میں, میں نے بڑے بڑے مفتیوں کی صحبت اٹھائی ہے, مجھے کسی مفتی کی پرواہ نہیں ہے, لاکھ مفتی فتوا لیں, میں اپنے شیخ کے مسلک سے اپنے بزرگوں کے مسلک سے نہیں آ سکتا, میرے مدرسے سے ایک بھی جلوس نہیں نکلے گا. صاف صاف خبردار بھی کوئی جلوس نکلا. چلو ہی چلیں گے.